تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں ہم سب آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ نماز کی سنن اور نوافل لے کر آج حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں آج بھی سیکھنے جائیں گے، اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے گا۔ اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کون نہیں چاہتا قیامت کے دن اپنے آقا و مولا شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے۔ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، سنت اور نفل تو سنا تھا، نوافل بھی سمجھ آ گئے کہ وہ نفل کی جمع ہے، یہ سنن لفظ کیا ہے، اس کی کیا معنی بنتے ہیں؟
جس طرح نوافل نفل کی جمع ہے، اسی طرح سنن یہ سنت کی جمع ہے۔ سنن اور نوافل کا بیان سے مراد یہ ہے کہ سنتوں اور نوافل کا بیان۔
ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سوال بھی کسی کے ذہن میں آیا ہو، تو میں نے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت سے سوال پوچھ لیا۔ حضرت، یہ ارشاد فرمائے کہ سنت کی ادائیگی کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے ہم فرائض اور واجبات کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن اسی کانسیپٹ کی وجہ سے کچھ لوگ سنتوں کو پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ضروری تو نہیں ہے، تو اس کی کیا فضیلت ہے، کیا فرماتے ہیں؟
نماز کے جو سنتیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا ٹاپک نماز کے حوالے سے ہے، ویسے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور بھی سنتیں
سبحان
ہیں
اللہ، سبحان
جن
اللہ
پر عمل کرنے کی فضیلت اور فضائل وارد ہوئے احادیث پاک میں۔ خصوصی طور پر جو نماز سے متعلق سنتیں ہیں، سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ، ان کے بے شمار فضائل ہیں۔ عمومی طور پر سنت کی فضیلت یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ کسی شے سے اس قدر تقرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے سے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا، اور پناہ مانگے تو پناہ دوں گا۔ اس حدیث پاک میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ فرائض کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سنن اور نوافل ہیں۔
سبحان اللہ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ نوافل بھی ہیں، تو اس سے بھی یہ فضیلت پتہ چلتی ہے سنن اور نوافل کی، کہ سنن اور نوافل کس قدر اہم ہیں، کہ ان کے ذریعے فرائض کے بعد جو بندہ قرب حاصل کر سکتا ہے اس کا ذریعہ یہ سنن اور نوافل بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خصوصی سنتیں اور نوافل ہیں، ظہر، عشاء، مغرب، عصر، ان کے بارے میں بھی احادیث پاک میں ہر ایک کے جدا جدا فضائل بیان کیے ہیں، میں مختصراً ہر ایک کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔
پیارے اسلام بھائیوں، بہت لوگ سستی کی وجہ سے بعض اوقات یہ سنتیں اور بعض اوقات نوافل چھوڑ دیتے ہیں، تو آج یہ انشاءاللہ ہم نے سننا بھی ہے اور پھر اچھی اچھی نیتیں بھی کرنا ہے۔ جی حضور، ارشاد فرمائیے۔
مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان بندہ اللہ عز و جل کے لیے ہر روز فرض کے علاوہ تطوع یعنی نفل کی 12 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا۔ اب آگے تفصیل بیان کی ہے کہ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں۔ فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چار ظہر سے پہلے اور دو ظہر کے بعد اور دو بعد مغرب اور دو بعد عشاء اور دو قبل نماز فجر، یعنی ظہر کی اول چار سنتیں، پھر اس کے بعد دو سنتیں، پھر اس کے بعد مغرب کی دو سنتیں، پھر اس کے بعد عشاء کی دو سنتیں، اور پھر اس کے بعد فجر سے پہلے کی جو دو سنتیں ادا کی جاتی ہیں،
جی
ان بارہ رکعتوں کو ادا کرنے کے اوپر حدیث پاک میں فرمایا کہ جو ان کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا.
سبحان اللہ،
یہ تو ان کی ایک مجموعی طور پر فضیلت بیان کی گئی ہے. اسی طرح ہر ہر سنت کی اپنی علیحدہ علیحدہ بھی فضیلت بے شمار اس کے فضائل کے اوپر احادیث پاک
ہیں. آپ نے تو مدینہ مدینہ ایسی پیاری فضیلت آپ نے بتا دی، لیکن آپ نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل کہا، تو یہ تو سنتیں ہیں.
ہاں، یہ اچھا سوال ہے کہ جو نوافل اور سنت، مستحب، مندوب، یہ سب ایک درجے میں آتی ہیں.
اچھا،
تو نفل اور سنت کا اطلاق ایک ہی ہوتا ہے. ہاں، بعض خصوصی احکام ہیں بعض سنتوں کے، اس اعتبار سے جدا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اب جیسے ہم نے حدیث پاک میں بیان کیا کہ زور سے پہلے چار،
جی
تو اب وہ چار سنتیں
ہاں،
تو اب اگر ان کو کوئی نفل بول دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے.
ٹھیک ہے،
ان کو نفل بھی کہہ سکتے ہیں، سنت بھی کہہ سکتے ہیں.
گھر جنت میں محل، سبحان اللہ، بارہ رکعت میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گھر بنانے کے لیے دنیا میں تو آج کیا کیا نہیں کرتے. آج لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، لوگوں دوسروں کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، کئی لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اچھا گھر بن جائے. سبحان اللہ، بارہ رکعتیں روز پڑھنے والے کو جنت میں گھر ملے گا. سبحان اللہ، اور مالک جنت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، مزید سنتے جائیے اور جھومتے چلے جائیے.
اسی طرح سنت فجر کے بارے میں
جی
جو علیحدہ طور پر فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے
جی
کہ روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا کہ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع دے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دونوں رکعتوں کو لازم کر لو کہ ان میں بڑی فضیلت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے آ پڑیں.
اللہ اللہ،
اس قدر فجر کی سنتوں کی ادائیگی کی تاکید فرمائی گئی ہے. ظہر کی جو چار سنتیں ہیں ان کے بارے میں خصوصی طور پر حدیث پاک میں یہ فرمان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اللہ اللہ،
کہ جو شخص ظہر سے پہلے چار اور بعد میں چار رکعتوں پر محافظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام فرما دے گا.
سبحان اللہ،
اسی طرح عصر کے فضائل.
اب یہ چار اور چار سے مراد دو نفل بھی آ گئے.
جی ہاں، اس میں دو نفل بھی آ گئے.
ٹھیک،
اسی طرح عصر اور عشاء کی جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں ان کی ادائیگی میں عام طور پر جو ہے وہ سستی کی جاتی ہے.
جی جی جی،
غیر کہا جاتا ہے کہ اتنی اہم تو نہیں ہے.
ٹھیک ٹھیک،
اب ان کی فضیلت بھی آپ سماعت فرمائیے.
لبیک لبیک.
کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا. یہ عصر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھنے کی اس میں فضیلت بیان کی گئی. اسی طرح سنت مغرب، یعنی مغرب کے بعد کی جو دو سنتیں ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ مرسلن روایت ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ جو شخص بعد مغرب کلام کرنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھے اس کی نماز علیین میں اٹھائی جاتی ہے. اسی طرح عشاء کے بارے میں بھی جو ہے وہ خصوصی فضیلتیں ہیں کہ ابو داؤد کی روایت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتی ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مکان میں جب تشریف لائے تو چار یا چھ رکعتیں اور بھی پڑھتے.
سبحان اللہ،
تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی پڑھتے اور گھر میں آ کر بھی نوافل ادا کرتے. تو ان سنتوں کی خصوصی طور پر فضیلت ہے، تو لہذا چاہے وہ مؤکدہ ہوں ان کی ادائیگی تو ضروری ہی ہے، اور غیر مؤکدہ کو بھی صرف غیر مؤکدہ سمجھ کر یا غیر ضروری، معاذ اللہ غیر ضروری تو کوئی نہیں سمجھتا، مراد یہ کہ اہمیت نہیں دیتے کہ ہمارے اوپر پڑھنا لازم نہیں ہے, اس اعتبار سے چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ان کے بے شمار فضائل و برکات آپ نے سنے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً ایمان تازہ ہو گیا. بعض اوقات ہمیں وہ کام بہت چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے, اس کو اہمیت اتنی نہیں دیتے, اور فضیلت بہت ساری ہوتی ہے. اور دنیا کے معاملات میں چھوٹا معاملہ ہو نفع بڑا ہو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں, عصر کی چار رکعتیں جو عصر سے پہلے ہیں, نارملی عشاء سے پہلے کی چار جو غیر موقع دا جس کو نماز ہم کہتے ہیں, ہم میں سے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب جو یہ والی رکعتیں پڑھے گا ہر رکعت پر 100 روپے ملیں گے, تو شاید ہم پھر یہ کہنے لگے کہ کاش کچھ اور رکعتیں ہوتی. تو دنیا کے نفے کے لیے ہم تھوڑا دور جا کر سودا بھی لے لیں گے, تھوڑی سی ایفرٹ بھی برداشت کر لیں گے. یہ وہ نیکیاں ہیں پیارے اسلامی بھائیو جو چند منٹوں میں کمائی جا سکتی ہیں, اللہ کے حضور اور سجدے ہو سکتے ہیں. اور کیسی کیسی فضیلتیں ہیں, کہیں جنت میں گھر ہے تو کہیں جہنم سے آزادی ہے, اتنی ساری برکتیں. آج کے سلسلے کی ایک نیت یہ بھی ہے کہ ہم نمازوں کے تو پابند ہو ہی ہوں, سنن اور نوافل جو ہیں اس پر بھی پنکچوئلٹی حاصل ہو. اس میں میرا تھوڑا ایک سوال یہ تھا, مؤکدہ اور غیر مؤکدہ بہت اس پر بات ہوتی ہے, آج اس کی ڈیفینیشن بھی بیان کر دیں کہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ, اور مؤکدہ ہے یا مؤکدہ ہے ہماری, یہ بھی ذرا اصلاح فرما دیں, اور مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق کیا ہے؟
جی, سنت کی پہلے تو دو طرح کی تقسیم ہے, ایک سنن الہدا اور ایک سنن الزوائد.
سبحان اللہ.
سنن الہدا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ افعال کہ جن کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور عبادت کیا.
واہ.
اور سنن الزوائد سے مراد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ افعال ہیں کہ جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور عبادت نہیں بلکہ بطور عادت کیا.
واہ واہ واہ.
تو ان کو بولتے ہیں سنن الزوائد.
کتنی پیاری دو آپ نے تقسیم.
اب سنن الہدا کی پھر دو قسمیں ہیں.
ٹھیک ہے.
ایک ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہے غیر مؤکدہ.
مؤکدہ.
ہاں
ٹھیک ہے.
سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جس کے اوپر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی فرمائی ہو.
ٹھیک ہے.
اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہو.
ٹھیک ہے.
تو اب یہ جو سنت ہے جس کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی بھی فرمائی اور شریعت میں اس کے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس کو بولتے ہیں سنت مؤکدہ.
ٹھیک ہے.
کہ جس کی تاکید کی گئی ہے.
ٹھیک ہے.
اب یہ جو سنت مؤکدہ کا تارک ہوتا ہے اگر وہ ایک دفعہ سنت مؤکدہ کو ترک کر دے تو مستحق ملامت ہے, یعنی کہ شرعی اعتبار سے اس پر ملامت کی جائے گی. اور اگر ترک کرنے کی عادت بنا لے سنت مؤکدہ کو تو ایسا شخص فاسق ہے, مردود الشہادہ ہے, یعنی اس کی کسی معاملے میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اور فرمایا کہ مستحق نار ہے, یعنی جہنم کی آگ کا ایسا شخص حقدار ہے کہ جو سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لے. بعض ائمہ نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا ہے اس کو گمراہ ٹھہرایا جائے گا.
اللہ اللہ.
اور وہ گناہ گار ہے.
ٹھیک ہے.
اور لیکن اس کا گناہ پھر بھی واجب سے کم ہے. اور بعض نے تو فقہا نے یہاں تک فرمایا کہ اس کا تارک یعنی کہ سنت مؤکدہ کا تارک معاذ اللہ شفاعت سے محروم ہو جائے گا. کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو ترک کرے گا اسے میری شفاعت نہ ملے گی. تو اسی سنت مؤکدہ کو سنن الہدا بھی کہتے ہیں اور ان کے ترک کرنے کا یہ حکم ہے. اور سنت غیر مؤکدہ ہے تو اس کا ترک کرنا جائز ہے, لیکن حصول ثواب کے لیے جو ہم نے فضیلتیں سنی ہیں تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے. ہاں اگر گائے بگائے اگر روزانہ بھی کوئی نہیں پڑھتا تو گناہگار نہیں ہے.
غیر مؤکدہ کو چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہے, لیکن مؤکدہ کو تو پابندی سے ادا کرنی ہے. بہت اہم بات اور بڑی زبردست. ایک تو ہمیں سنن کی بھی جو اقسام ہے وہ پتہ چلی. حضور اب دلچسپی وہ کہتے ہیں نا تجسس بڑھ گیا ہے. سنن الزوائد کی جو آپ نے بات کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عادتاً فرمایا, تو اس کی کوئی مثال بھی اگر ملی ہے؟
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کام بطور عادت فرمایا, جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زلف مبارک کو سنوارنے کے لیے کنگھی فرمائی.
سبحان اللہ.
تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور رغبت قدو شریف کھائے.
سبحان اللہ.
تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت ہے.
کیا بات.
تو یہ چیزیں سنن الزوائد میں شامل ہیں.
تو یہ اس پر بھی عمل کرنے پر ثواب ملے گا اگر سنت کی نیت سے
کیا؟ سنت کی نیت سے عمل کریں گے تو یہ مستحب ہے, کار ثواب ہے, انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا.
کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق رسول کی بات کی جائے, یاد رسول کی بات کی جائے, ایک عاشق رسول کے لیے تو یہی کافی ہے کہ پتہ چل جائے کہ یہ عمل میرے آقا نے کیا ہے, سبحان اللہ. اور جو سنت موقعہ ہے, تاکید بھی ہے میرے آقا نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے, وہ بھی چھوڑ دی جائے, یہ درست نہیں ہے. کہ جو بات پتہ چل جائے, ایک صحابی کے بارے میں میں نے پڑھا کتاب میں, واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک جگہ جو ہے وہ کسی درخت کے قریب سے گزرے اور سر جھکا لیا, اور سر جھکا کر جب تشریف لے گئے تو کسی نے کہا حضور درخت تو کافی اونچا ہے, آپ نے سر کیوں جھکایا؟ کہا کچھ عرصے پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا, اس وقت درخت تھوڑا نیچے تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے گزرے تھے, آپ نے اپنا سر دست نیچے کیا تھا, میں نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں.
تو اس کے تو احادیث پاک میں واقعات,
ہمارا موضوع نہیں ہے ورنہ تو واقعی
شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر,
ایک حدیث تو سنا دے حضرت کو, ایک واقعہ
شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ معمول یہ بیان فرمایا گیا کہ جب آپ مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس جگہ پر قیام فرمایا, اس جگہ پر قیام فرمایا, جہاں اونٹنی بٹھائی وہاں پہ اونٹنی بٹھائی, جگہوں کو ڈھونڈا کرتے تھے کہ سرکار نے کہاں نماز پڑھی, کس پتھر کے پیچھے, کس کے آگے, کون سی گھاٹی میں اترے, تو اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ کوشش فرماتے, یہاں تک کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر شام کے ٹائم مکہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جیسے تشریف لے گئے تو اب کسی جگہ پر قیام فرمایا, اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت سے نکل رہے ہیں لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام فرمایا تھا, اگرچہ کہ وہ مکہ سے دور نہیں ہے, تو اس کو ادا کرنے کے لیے کہ سرکار نے یہاں پہ قیام فرمایا تو وہاں پہ قیام فرماتے, تو اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عاشق رسول تھے. ویسے سارے صحابہ عاشق رسول ہیں لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی ان افعال کو ڈھونڈنا, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے, اس کی جستجو میں رہنا, کس راستے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اس راستے سے سفر کرنا, تو یہ ہے اس عشاق کا طریقہ.
کیا بات کی ہے, صحابہ وہ مقام تلاش کیا کرتے ہیں, وہ عادتیں معلوم کیا کرتے ہیں, وہ بات پوچھا کرتے کہ میرے آقا نے یہاں کیا کیا تھا, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان جگہوں پر پہنچتے ہیں. آج ہم پر جو سنتیں ظاہر ہیں بلکہ جن سنتوں پر عمل کرنے کا حکم ہے ہم ان سے بھی دور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے, آقا کی ایسی یادیں ہیں کاش دل میں راسخ ہو جائیں, پتہ چل جائے کہ میرے نبی نے یہ کام کیا ہے, بس رغبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ, موج سمجھ کر نہیں, عشق کے عالم میں کہ میرے آقا کا یہ طریقہ ہے, میرے آقا ایسے بال بناتے, میرے آقا جو چہرہ سجاتے, میرے آقا کا یہ لباس تھا, نبی اس طرح کھانا تناول فرماتے, میرے آقا اس طرح سفر فرماتے, میرے آقا کی نگاہیں اس طرح ہوتی. اے کاش چلتے پھرتے نبی کی سنتوں سے محبت ہو جائے, سچا پیار ہو جائے. بہت پیاری بات کی میرے پیارے اسلام بھائیوں کی, سنن واقعی نبی کی یاد دلانے کی ہی تو باتیں ہیں, اور پھر بھی ہم ان چیزوں کو چھوڑیں. کالز ہیں ہمارے ساتھ, کئی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, آئیے ان کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد خرم قادری, کراچی سے بات کر رہا ہوں. جو مجھے یہ مسئلہ پوچھنا ہے, ابھی آپ نے یہ فرمایا سنت اور نوافل یہ ایک ہی ہیں, تو نوافل کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ بغیر اپنے مالک کی اجازت کے وہ نہیں پڑھ سکتا, تو کیا یہ سنت ظہر کے بعد ہے, مغرب کے بعد ہے, فجر سے پہلے جو سنت ہے, تو کیا یہ بھی بغیر مالک کی اجازت کے نہیں پڑھ سکتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. میں نادر بول رہا ہوں اتنی سے, یہ میرا حضور سوال ہے کہ وہ جو سنتے ہوتی ہیں جمعے کی, جب جمعے کی اذان ہوتی ہے وہ سنتے پڑھی جاتی ہیں, وہ جمعے کی ہوتی ہیں یا ظہر کی؟ اس کا مجھے جواب دے دے, بہت مہربانی آپ.
انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے, بہت شکریہ آپ کا. محمد خرم بھائی, بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ مالک کی سیٹ کی اجازت کے بغیر نوافل نہیں پڑھ سکتے تو کیا سنتیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے؟
سنتیں موقعہ تو ادا کی جائیں گی, ٹھیک, کیونکہ ان کا ترک تو جو ہے وہ گناہ تک لے جاتا ہے, تو اگر اس مالک اس کی اجازت نہیں دیتا تو بھی پڑھیں گے.
غیر موقعہ
نہیں ادا کریں گے,
اس کی اجازت کے بغیر ادا نہیں کریں گے. تو غیر موقع اور نوافل اس معنوں میں اس حکم میں ہو گئے, لیکن موقع جو ہے اس کو ادا کیا جائے گا. موقع اور غیر موقع کی بات کی آپ نے, اس کی تفصیل بھی بیان فرما دی. اگر آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ پوری پانچ نمازوں میں کون سی سنت موقع ہیں اور کون سی غیر موقع, یہ بھی کنفیوژن رہتی ہے.
سنن موقع یہ ہے, سب سے پہلے فجر کی نماز.
ٹھیک ہے,
فجر کی نماز میں جو دو رکعت فرض سے پہلے دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں, یہ دو سنتیں مؤکدہ ہیں. ظہر سے پہلے کی چار رکعتیں,
ٹھیک ہے,
اور پھر ظہر کے بعد دو رکعتیں,
ٹھیک ہے,
یہ مؤکدہ ہیں. اسی طرح مغرب کے بعد کی دو رکعتیں یہ مؤکدہ ہیں,
ٹھیک ہے.
اسی طرح عشاء کے بعد کی دو رکعتیں یہ مؤکدہ ہیں,
ٹھیک ہے.
اب ظہر کے ساتھ
یہ ٹوٹل 12 ہو گئی,
یہ 12,
یہ وہی حدیث پاک میں بھی وہی 12 بیان کی تھی.
اب جمعہ بھی اس میں,
ٹھیک ہے,
یعنی خصوصی طور پر ذکر کریں گے. اگر ظہر کے ساتھ کرتے تو یوں کرتے کہ ظہر سے پہلے چار اور بعد کی دو. جمعہ میں یہ ہوگا کہ پہلے بھی چار اور بعد میں بھی چار,
ٹھیک ہے, یہ موقع ہے,
یہ موقع ہے,
ٹھیک ہے. اور یہ جو جمعہ میں جو دو رکعتیں ایک اور ہیں سنتیں, وہ غیر موقع ہے.
اس میں دیکھیں کہ چار رکعتیں, یہ جو چار رکعتیں ہیں پھر دو رکعتیں,
ٹھیک ہے,
جمعہ کے جو بعد کی چار رکعتیں ہیں اس کے اوپر تو سب کا اجماع ہے, سب کا اتفاق ہے,
یہ موقع ہے,
یہ موقع ہے,
ٹھیک
ہے. اور اس کے بعد کی جو دو رکعتیں ہیں اس میں اختلاف ہے,
ٹھیک ہے.
بعض کے نزدیک جیسے امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مؤکدہ ہیں, ہمارے نزدیک مؤکدہ نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن حدیث پاک میں ان کے پڑھنے کا بھی ذکر آیا ہے,
ٹھیک ہے.
تو اس لیے ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ چار کے ساتھ وہ دو بھی ادا کر لی جائیں تاکہ اختلاف سے بچا جائے, کہ اگر وہ مؤکدہ بھی ہیں تو ہم نے وہ ادا کر لی. تو چار تو بال اتفاق مؤکدہ ہیں جمعہ کے بعد کی,
ٹھیک ہے,
دو میں اختلاف ہے تو ان کو بھی ادا کر لینا چاہیے.
اچھا, اب جیسے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں, اگر چار ظہر سے پہلے والی ہیں تو مؤکدہ, پڑھتے ہوئے کوئی یہ نیت کر لے میں نیت کرتا ہوں چار رکعت سنت غیر مؤکدہ کی, یا جو غیر مؤکدہ ہیں اس کو یاد نہیں رہا اس کو موقعہ کہہ دیتا ہے, تو کوئی نماز میں خلل آئے گا؟
نیت نوافل کی جو نیت کی جاتی ہے سنن اور نوافل کی, اس میں اگر مطلقاً یہ نیت کر لی کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں تو یہ اس نیت سے بھی ادا ہو جائیں گے, لیکن فرضوں میں, وتر میں اور جو ہے وہ عیدین میں نیت کا تعین ضروری ہے, کون سی نماز پڑھ رہا ہوں, فرض ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں, عصر کے فرض پڑھ رہا ہوں, عید کے جو ہے واجب ادا کر رہا ہوں یا وتر واجب ادا کر رہا ہوں, تو اس میں نیت کا تعین ضروری ہے. اور نوافل میں نیت خاص کے ظہر کے بعد کی دو نفلیں ادا کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے, مطلقاً عبادت کی نیت ہے تو اس سے بھی ادائیگی ہو جائے گی
انشاءاللہ. بہت پیارے پیارے مدنی پھول مل رہے ہیں, یقیناً آپ بھی سیکھ رہے ہوں گے, ہم بھی سیکھ رہے ہیں, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی سیکھ رہے ہیں, ان سے بھی سوال لینا ہے. دوسرا سوال تھا, اٹلی سے نادر بھائی تھے, جمعے کی سنتیں جو اذان کے بعد ادا کی جاتی ہیں وہ جمعہ کی ہوتی ہیں یا ظہر کی ہوتی ہیں؟ بلکہ اس میں ایک اضافہ میں یہ بھی کر دیتا ہوں کہ جمعے کے فرض سے پہلے اور جمعے کے فرض کے بعد جو بھی رکعتیں ہیں ہم اس میں نیت کیا کریں گے, چار رکعت سنت جمعہ کی یا چار رکعت سنت ظہر کی؟
اس میں عوام میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے. وہ کنفیوژن اس لیے ہے کہ ظہر اور جمعہ کو ہم نے ابھی تک ملایا ہوا ہے, جدا نہیں کیا. تو جمعہ جہاں پہ ہوتا ہے, جیسے شہر ہے جہاں پہ جمعہ فرض ہے, اس کی شرائط پوری پئی جا رہی ہیں, تو وہاں پہ ظہر نہیں ادا کی جائے گی, وہاں پہ جمعہ ہی ادا کیا جائے گا, اور نیت میں بھی جمعہ ہی کا تعین کیا جائے گا. ہاں, سنن میں اگر مطلقاً عبادت کی نیت کر لی تو ہو جائے گی, لیکن بعض یوں جمعہ کے فرضوں کو بھی یوں نیت کرتے ہیں کہ جمعہ ظہر,
ٹھیک ہے.
تو اب اس صورت میں تو جمعہ ہوگا ہی نہیں. ہاں, جہاں پہ جمعہ کی شرائط نہیں پائی جا رہی, یہ جمعہ کے انعقاد کی شرائط ہیں کہ جمعہ ہوگا کہاں کہاں, اس کی شرائط ہیں. تو جیسے شہر ہیں, جیسے یہ باب المدینہ بڑا شہر ہے, جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں تو جمعہ ہی ہوگا, ظہر نہیں ہوگی. تو اب وہاں پہ اگر جمعہ کے فرضوں میں ظہر کی نیت کر دی ہے تو پھر اس صورت میں وہ اس کا جمعہ ہی ادا نہیں ہوا. ہاں, جہاں جمعہ کی شرائط نہیں پائی جا رہی تو وہاں پہ ہم ظہر کی سنتیں بھی ادا کریں گے اور جو فرض پڑھیں گے وہ بھی ظہر ہی کے پڑھیں گے.
اچھا, اب جمعہ ہوتا ہے ایک شہر میں, کسی کا جمعہ قضا ہو گیا, تو اب وہ قضا میں جمعہ کی نیت کرے گا یا ظہر کی نیت کرے گا؟
ہاں, اب دیکھیں, اگر جمعہ اس کے اوپر فرض تھا,
ٹھیک ہے,
اب اگر اس کی اپنی مسجد میں قضا ہو گیا,
ٹھیک ہے,
اور کسی دوسری جگہ اس کو مل سکتا ہے آسانی سے, تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسری جگہ پا لے. لیکن اگر اس کو کہیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھتی تو اس کا جمعہ فوت ہو گیا, اب وہ اس کے بدلے میں ظہر کی نماز ادا کرے گا.
یعنی وہ جو دو رکعت جمعے والی ہے وہ قضا نہیں کی جائے گی, بلکہ چار رکعت
جمعہ کی اس اعتبار سے قضا نہیں ہے, بلکہ اب اس کا وقت موجود ہے تو وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا.
ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. حضور سے یہ ارشاد فرمایا, ابھی آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک بھی ہمیں سنائی, اور مشہور بھی یہی ہے کہ گھر میں آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض نماز کے بعد والی نماز زیادہ تر ادا فرماتے ہیں, اس کی وضاحت بھی فرما دیں. اور کیا ہمارے لیے کیا بہتر ہے کہ نوافل یا سنتیں مسجد میں ادا کی جائیں یا گھر آ کر ادا کی جائیں؟
سنن اور نوافل میں افضل تو یہی ہے کہ گھر میں ادا کی جائیں.
ٹھیک ہے,
کثیر احادیث پاک ایسی ہیں کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر میں سنن اور نوافل کی ادائیگی کی ترغیب فرمائی ہے.
ماشاءاللہ,
بلکہ بعض روایت میں یہاں تک آیا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں میں نے دیکھا کہ مجھے مغرب کی نماز کے بعد کوئی نظر ہی نہیں آیا مسجد میں.
اللہ اللہ اللہ.
اور ایک ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو عبد الاشہل کے قبیلے میں ان کی مسجد میں نماز ادا کی, اور لوگوں نے وہاں پہ مسجد میں سنتیں ادا کرنی شروع کر دی, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم یہاں کیوں ادا کر رہے ہو, یہ سنتیں تم گھر میں جا کر ادا کرو. تو اس اعتبار سے افضل یہی ہے کہ سنتیں گھر میں ادا کی جائیں, لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو گھر میں جا کر فوراً سنتوں کو ادا کر لے گا, ایسا نہ ہو کہ گھر میں جا کر وہ کسی اور مشغولیت میں مبتلا ہو جائے اور یوں اس کی سنتیں جاتی رہیں. اسی طرح اگر گھر میں بچوں کا شور شرابہ ہوتا ہے, یکسوئی نہیں ہوتی ہے, تو بھی مسجد میں ادا کریں. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر کافی طویل کلام فرمایا,
ماشاءاللہ,
اور فرمایا ہے کہ اگر یہ فرض ادا کرنے کے بعد گھر جاتا ہے اور یہ نیت کر کے جاتا ہے کہ میں گھر جا کر سنتیں ادا کروں گا, تو اب یہ جو گھر کی طرف قدم اٹھائے گا سنت کی ادائیگی کی نیت سے, تو اس کو ہر ہر قدم کے اوپر ثواب بھی ملے گا.
سبحان اللہ,
یہ سنت کی ادائیگی کے لیے قدم اٹھا رہا ہے.
سبحان اللہ.
پھر آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اب زمانہ یہ ہے, اب لوگوں میں زیادہ رائج یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ مسجد ہی میں نماز ادا کرتے ہیں, ان کے لیے آسانی یہی ہے. تو لہٰذا لوگوں کی تان اور تشنیع سے بچنے کے لیے,
میں کہنے والا تھا حضور, لوگ بدگمانی کریں گے کہ یہ سنت ہی نہیں پڑھ رہا, یہ تو فرض پڑھتے ہی گھر جا رہا ہے.
دیکھیے, وہ تو بدگمانی کرے گا, لیکن ہمیں بدگمانی سے بچانا چاہیے. تو آپ نے اس کی علت یہ بیان کی کہ وہ بدگمانی کرے گا, غیبت کا دروازہ کھلے گا, تان و تشنیع کرے گا, تو اس لیے اب چونکہ لوگوں کا عمل یہی ہو چکا ہے کہ وہ مسجد میں ادا کرتے ہیں, تو لہٰذا اب مسجد میں ادا کر لے تو بھی بہتر ہے. لیکن وہ جو افضلیت گھر میں ادا کرنے والی ہے وہ رہے گی. اب اگر کوئی ایسا بندہ ہے, جیسے امام صاحبان ہوتے ہیں, مؤذن صاحبان ہوتے ہیں, ان سے کمیٹیاں کافی ناراض ہوتی ہیں کہ فرض پڑے اور حجرے میں چلے گئے. اب وہ حجرے میں جا کر سنتیں ادا کرنے جا رہے ہیں,
ٹھیک ہے,
یا اپنے گھر میں جا کر کچھ مطلب ہے کہ اپنے دیگر نوافل ادا کرنے جا رہے ہیں, اپنی نماز کو وہاں پہ مکمل کریں گے, تو یہ تو بحث ثواب ہے, بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح بہت سارے لوگ جب سلام امام پھیرتے ہیں تو چلے جاتے ہیں, تو بہت سارے لوگ ان کے پیچھے کلام کر رہے ہوتے ہیں, دیکھا جو ہی آپ نے سلام پھیرا وہ فلاں چلا جاتا ہے, تو ہم اس کے بارے میں کیوں بدگمانی کر رہے ہیں؟ وہ جا کر اپنے آفس میں اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے, اور اس کی ترغیب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے, اور احادیث پاک میں یہ گھر میں نماز پڑھنے کی ترغیب اس لیے بھی دلائی ہے کہ احادیث پاک کے مضامین اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ قبرستان نہ بناؤ,
وہاں بھی عبادت ہو, وہاں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ
کر لیا کرو, تاکہ بچوں کی بھی تربیت ہو. اب جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی, سنت پر عمل کرنے کی نیت, بچوں کی تربیت کی نیت, اور زیادہ ثواب پانے کی نیت, جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی انشاءاللہ ثواب بھی ویسا ملے گا. تو افضل گھر میں پڑھنا ہے, لیکن جو ایسی حالت کے اوپر ہے یا ایسے مقام پر ہے کہ جس کے لیے غیبت کا دروازہ کھلے گا یا لوگ تہمت کریں گے یا تانا زنی کریں گے, تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس گناہ سے بچانے کے لیے مسجد میں ادا کرے, اس کا مسجد میں ادا کرنا بہتر ہے.
کیا پیارا مذہب ہے ہمارا, کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں کسی پر بدگمانی نہیں کرنی, جو لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اچھا ہی گمان رکھنا ہے, اور جو جانے والے ہیں اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کا گمان میری وجہ سے خراب ہوگا تو ان کے لیے بھی بڑا اچھا مدنی پھول آ گیا کہ وہ مسجد میں ادا کرے, لیکن چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا حضور, یہ تھوڑا سا ارشاد فرمائے کہ گھر میں افضل تو ہے, ظاہر ہے ہم دن میں تو نارملی لوگ آفیسز پہ ہوتے ہیں, تو وہی فضیلت کیا آپ نے آفس پر آ کر بھی حاصل ہو جائے گی یا اب مسجد میں پڑھنا بہتر ہے؟ اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ یہاں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا حضرت کہ آج کل پہلے تو ایک چھوٹا سا شہر ہوا کرتا ہوگا, مسجد ہوگی, قریبی گھر ہوگا, فرائض پڑھے اور گھر جا کے نفل پڑھ لی. اب یہاں تو ٹریفک ہے, روڈ ہے, اس بات کا بھی تو خیال رکھنا ہونا کہ مغرب کی نماز پڑھی اور اب سنتیں جو ہیں وہ جب گھر پہنچ کے پڑھ رہے تو مغرب کا وقت ہی چلا گیا یا اندھیرا چھا گیا, تو اس کا کیا ہوگا؟
یہ تو ساتھ اس کی قید لگا دی ہے نا کہ یہ اس شخص کے لیے گھر میں جا کر پڑھنا کہ جو وقت کے اندر اندر ہی اور پھر اس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ جا کر ادا کرے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے فقہا نے یہ فرمایا کہ جس کو رات دیر گئے یعنی تہجد کے وقت جاگنے کی عادت ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ وتر جو ہے وہ تہجد کے وقت میں پڑھے, کہ یہ زیادہ بحث ہے, ثواب ہے. لیکن شرط ساتھ یہ لگا دی ہے کہ جس کو اپنے اٹھنے کا غالب یقین ہو.
ٹھیک ہے,
تو اب جو سارا سال کبھی تہجد میں اٹھا ہی نہیں ہے, اب وہ یہ کہے کہ میں آج وتر جو ہے وہ تہجد میں پڑھوں گا, تھکا ہوا ہے, تھکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہے, اور یہ بولے گا اب زیادہ ثواب کماؤں گا اور پتہ ہے کہ سال میں کبھی اٹھا ہی نہیں ہوں اس وقت میں, تو اب وہ تو گویا خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے گناہ کے اوپر, تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے. یہ اجازت اسی کے لیے ہے کہ جو گھر میں مشغول نہیں ہوگا, بچوں کے شور شرابے سے ڈسٹرب نہیں ہوگا اور ادا کر لے گا تو وہ وہاں پہ گھر جا کر ادا کرے, اور وقت بھی ہو, ورنہ وقت چلا جائے گا تو پھر کیا کرے گا.
صحیح بات ہے, کئی چیزیں ہوتی ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم ایک بات کو تو لے لیتے ہیں لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے, جو اس کے جو شرائط ہیں, اگر وہ بھی مد نظر رکھیں تو مزید پیاری بات ہو جائے گی. ہمارے پاس یہاں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور ان میں سے بھی کچھ اسلامی بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں. آئیے پہلے یہاں موجود اسلامی بھائی سے سوال لیتے ہیں, آپ کے سوالات کی طرف بھی چلیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی سنتیں قضا ہو گئیں تو کیا ان کی ادائیگی لازمی ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں
انشاءاللہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنتیں قضا ہو گئیں حضور تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
سنتوں کی قضا نہیں ہے, قضا ہے فرض کی یا واجب کی. ہاں فقہا نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہوں اور وہ اب ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی دن زوال سے پہلے پہلے جب مکروہ وقت چلا جائے, سورج یعنی کہ بلند ہو جائے, اور زوال سے پہلے پہلے اسی دن ان سنتوں کو ادا کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے,
اگر اس دن ادا نہیں کی ہیں تو پھر ان کی بھی کوئی قضا نہیں ہے. تو قضا صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے, سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. چونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے,
جی
قریب واجب فرمائے ہے, تو اس لیے اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ وہ اسی دن,
لیکن وہ بھی اسی دن,
جی ہاں ادا کر لے.
ٹھیک, اور وہ بھی ظہر سے پہلے پہلے,
زوال سے پہلے,
زوال سے پہلے پہلے, ورنہ اس کے بعد وہ بھی ادا نہیں کی جا سکتی. اس سے یہ بھی پتہ چلا پیارے اسلام بھائی کہ فجر کی سنتوں کی کتنی اہمیت ہے. یہ سوال بھی کریں گے کہ اگر جماعت ہو رہی ہو تو فجر کی سنتوں کا کیا کریں گے, لیکن چلتے پہلے آپ کی کالز کی طرف دیکھتے ہیں. کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں وحید اللہ قریشی باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ تعلیم سے ناشنا ہیں اور ان کو بالکل بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا, یہاں تک کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تک نہیں آتی, مگر وہ ماشاء اللہ نماز پانچ وقت کی ادا کرتے ہیں با جماعت. جس طریقے سے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اس طریقے سے ان پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, تو آیا کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے.
عبدالحسیب بات کر رہا ہوں جی فیصلہ آباد سے. سوال ہے جی میرا کہ عمرے کے حوالے سے کہ جب عمرہ کرتے ہیں تو حجر اسود کا استلام کرتے ہیں, تو کیا پہلے استقبال حجر اسود کرنا ہوتا ہے اور کیسے کرتے ہیں؟
انشاءاللہ, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. وحید اللہ قریشی بھائی تھے, کچھ لوگ سورہ فاتحہ بھی نہیں جانتے, سورہ اخلاص بھی نہیں جانتے, لیکن نمازیں پانچوں وقت پڑھتے ہیں, کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟
یہ فرما رہے تھے کہ بالکل کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے, تعلیم سے ناشنا ہے. اگر تعلیم سے مراد دنیاوی تعلیم ہے تو ظاہر ہے کہ دنیاوی تعلیم اور قرآن پاک پڑھنا اور سیکھنا یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں. تو اب ضروری نہیں ہے کہ جس کو دنیاوی تعلیم نہیں آتی تو وہ قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں جانتا یا اس کو کچھ نہیں آتا.
بڑے بڑے پڑھے لکھے ایسے ہیں جو قرآن پاک نہیں جانتے.
جی ہاں, اور وہ بڑے بڑے ایسے ہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں قرآن پاک اچھا
پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک.
اور اگر تعلیم سے مراد ان کی یہ ہے کہ دینی تعلیم نہیں ہے اور یہ قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہے, تو اب اس صورت میں اگر فرض امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں, یعنی سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی ہے, واجب ہے, اور سورہ اخلاص بھی نہیں آتی ہے, مراد یہ کہ کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا, تو اب اگر فرض امام کے پیچھے ایسے لوگ ادا کریں گے تو فرض تو ادا ہو جائے گا ان کا, کیونکہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ سنت مقدب انہوں نے ادا کرنی ہے, اور بعض اوقات جو ہے فرض بھی ان کو
جماعت ہو جاتی ہوگی
ادا کرنے پڑ جاتے ہیں, تو اب اس صورت میں اگر کسی کو تلاوت کرنا ایک آیت بھی نہیں آتی ہے جو فرض ہے کہ ایک بڑی آیت یا کم از کم تین چھوٹی آیتیں, تو اب اگر ان کو یہ بھی نہیں آتی ہے تو پھر ان کے اوپر ان کا سیکھنا بھی فرض عین ہے, سیکھنا ضروری ہے. نہیں سیکھیں گے تو روزانہ اور ہر وقت کے اعتبار سے یہ گناہگار ہو رہے ہیں.
ٹھیک ہے
کہ شریعت کا تقاضا ہے کہ نماز ادا کریں, اب یہ نماز ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ اتنی ان کو قرات ہی نہیں آتی ہے.
صحیح.
تو ان کے اوپر فرض ہے, گناہگار ہو رہیں گے, فوراً فوراً قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں.
ٹھیک.
لیکن عام طور پر دیکھا ہی آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مسلمان کو یاد ہوتا ہی ہے. اب دوسرا سوال یہ کہ یاد تو ہو گیا, اگر اس کے تلفظ میں گڑبڑ ہے,
یہ بھی بڑا مسئلہ ہے حضرت,
کہ تلفظ صحیح نہیں ہے, جو ادائیگی ہے وہ پڑھ تو لیتے ہیں, بہت سارے سورۃ فاتحہ تو فر فر پڑھ لیتے ہیں.
جی جی.
لیکن سورۃ فاتحہ میں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس سے نماز فاسد ہو سکتی ہے. تو اب جو جس کو آتی ہے یا جس کو ہم تعلیم یافتہ دینی اعتبار سے بولیں گے, تو اس کو بھی اپنی سورۃ فاتحہ, اپنی قراءت کسی قاری صاحب کو سنانی چاہیے, چیک کروانی چاہیے. مدرسۃ المدینہ بالغان جو دعوت اسلامی کے تحت عموماً عشاء کی نماز کے بعد یا مختلف مساجد میں مختلف اوقات میں لگتے ہیں, عموماً عشاء کی نماز کے بعد لگتے ہیں, وہاں پہ فی سبیل اللہ اسلامی بھائی بلا بلا کر بڑے ادب و احترام اور عزت کے ساتھ بٹھا کر قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں بالغ حضرات کو بھی, چاہے آپ کسی بھی عمر کے ہوں. تو کسی مبلغ اسلامی بھائی کو آپ جو ہے وہ کہہ کر کہ بھی میری نماز سن لیں, مجھے قرآن پاک کچھ تلاوت سکھا دیں اتنی کہ جس سے میری نماز
میری فکر ہونی چاہیے ان چیزوں.
ہاں بالکل,
بڑی پیاری بات آپ نے کی. اور یقیناً اگر ایسے کوئی ہیں اسلامی بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں تو اس کو ایزی نہ لیں کہ مجھے نہیں آتا, آپ شروع تو کر دیں, زمانہ کوشش میں آ جائیں اور ڈیلی بیسس پہ سیکھیں, چند دنوں میں انشاءاللہ آپ ضرور سیکھ جائیں گے. اور ہمارے الحمدللہ اسلامی بھائی دنیا بھر میں مل جاتے ہیں الحمدللہ, مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب بھی ہوا کرتی ہے, ان سے رابطہ کیجیے. اور یہ ایسا سمجھ لیجئے کہ سارے کام چھوڑ کر پہلے کام یہ ہمیں ضرور آنا چاہیے.
استلام کا طریقہ پوچھ لیتے کہ حجر اسود پر استلام کرنا پہلے ضروری ہے, جب آپ طواف شروع کریں گے تو سب سے پہلے اس کی ابتدا جو ہے وہ سنت یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے اگر ممکن ہو تو.
ٹھیک.
اور یہ عام طور پر ممکن ہوتا نہیں.
جی جی, بہت
تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ پھر استلام.
ٹھیک.
کہ جب آپ طواف شروع کر رہے ہیں تو استلام یوں ہاتھ یعنی کہ حجر اسود کی طرف کر کے آپ جو ہے وہ استلام کریں گے, اور پھر اس کے بعد سیدھے ہو جائیں گے اور طواف شروع کریں گے.
اس میں امیر علیہ سنت نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے, رفیق الحرمین میں امید ہے کہ آپ نے لے لی ہوگی, اگر نہیں لی تو ضرور رفیق الحرمین حاصل کریں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. باپا کا انداز کتنا پیارا ہے. کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں اس تصور کے ساتھ, ہو سکتا ہے کہ حاجی ہمیں سن رہے ہوں جو اس بار سفر پر جا رہے ہیں, کہ امیر سنت فرماتے ہیں پہلے تو ایک پٹا ہوا کرتا تھا ناسی رنگ کا جو گرین ٹیوب لائٹ سے لے کر حجر اسود کی نشاندہی مطاف کے اندر بھی کرتا تھا, اب وہ پٹا نہیں ہے لیکن گرین ٹیوب لائٹ نشاندہی کرتی ہے کہ اسی سیدھ میں حجر اسود ہے. تو پہلے آپ غور سے جب جائیں مطاف میں جہاں طواف ہوتا ہے وہ گرین ٹیوب لائٹ دیکھ لیجیے, اسی کی سیدھ میں حجر اسود ہے, اور اب آپ اس کی سیدھ میں جا کر آپ دیکھیں گے وہاں لوگ استلام کر رہے ہوں گے. اور جیسا کہ ہمیں بتایا کہ سنت تو یہی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے, لیکن بہت رش ہوتا ہے اور ہم وہاں کسی کو تکلیف دینے کی یقیناً کوشش ہم نہیں کرنا چاہیں گے. تو آپ حجر اسود کی سیدھ میں جا کر اس کا کیا انداز ہوگا, امیر علیہ سنت پہلے کیا خوب فرماتے ہیں, سبحان اللہ عز و جل, یہ جنت کا وہ خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یقیناً چوما ہے. اب دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیے کہ ہتیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور پڑھیے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ. پھر اس کے بعد اب اگر ممکن ہو تو فرمایا حجر اسود پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسا دیجئے کہ آواز پیدا نہ ہو، تین بار ایسا ہی کیجئے، سبحان اللہ عز و جل، جھوم جائیے کہ آپ کے لب اس مبارک جگہ کو مس کر رہے ہیں جہاں ہمارے آقا علیہ السلام کے مبارک لب لگے ہیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں کہ نہ بن سکے تو ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے، یہی کیا کم ہے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ رکھنے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس انداز سے جب استلام کریں گے، اس طرح چوم لینے کو اپنے ہاتھوں کو استلام کہا جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی اس بار حج پر جا رہے ہیں، سفر مدینہ پر جا رہے ہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کیجیے گا۔ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ گھر پہ نوافل پڑھنا افضل ہے یا والدین کی خدمت کرنا؟ السلام علیکم
و رحمۃ اللہ۔ جی جناب، بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے، نوافل گھر میں پڑھیں یا حضرت والدین کی خدمت کریں؟
اب والدین کی خدمت سے یہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ اگر والدین کو ان کی خدمت کی حاجت ہے،
ٹھیک ہے،
کہ ان کی دوائی لانی ہے، دوائی کھلانی ہے، اور ان کو دبانا ہے، ان کی راحت اور آرام کا خیال رکھنا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا والدین کی یہ خدمت کرنا، والدین کو جب کہ ضرورت ہے، تو اس صورت میں یہ
والدین کی خدمت زیادہ افضل ہے، جب ضرورت ہے ان کو ہماری خدمت کی۔ چلتے کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مسعود احمد رضا جدہ سعودی عرب سے بول رہا ہوں۔ چار سنتیں موقتہ ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، شکریہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں وقار اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اسلامی بہنیں یعنی کہ جمعے کے دن جو ہے وہ جمعے کی نماز یعنی کہ کس طرح ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں وحید ملک بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔
جی،
مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں مولانا صاحب جو امام ہوتے ہیں وہ قرأت کیوں نہیں کرتے ہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، میں ریحان بات کر رہا ہوں ملتان شریف سے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ سفر کے دوران جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس میں سنت موقعہ سنا ہے غیر موقع کے حکم میں آ جاتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ وبرکاتہ۔ احمد رضا بھائی جدہ سے تھے حضور، سنت موقع پڑھنے کا طریقہ بیان فرما دیں، غیر موقع کا بھی بیان فرما دیں، اس میں بھی تھوڑی کنفیوژن رہتی ہے۔
موقع کا بیان ہو جائے گا تو غیر موقع میں فرق ہو جائے گا۔ سنت موقع میں جو موقعہ ہوں یا غیر موقعہ ہوں،
ٹھیک ہے،
چار رکعتیں، چار رکعتوں والی جو ہیں، ان میں چاروں رکعتوں میں تلاوت یعنی قراءت جو ہے وہ فرض ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی سورت فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے،
ٹھیک ہے۔
اب ان میں فرق یہ ہے کہ سنت موقعہ جب ادا کریں گے تو جب جو درمیانی قاعدہ ہے اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف عرض نہیں کریں گے،
ٹھیک ہے،
یعنی کہ عبدہ رسول تک پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو
جائیں گے، تحیات پڑھ کے پوری پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح جو ہے وہ سورت فاتحہ سے شروع کریں گے اور پھر جو ہے وہ سورت ساتھ ملیں گے،
ٹھیک ہے،
اور چوتھی رکعت بھی اسی طرح ادا کریں گے، اور پھر جو ہے وہ آخری جو قعدہ ہے اس میں التحیات بھی، درود بھی، دعا بھی مکمل کریں گے۔ جو سنت غیر موقعہ ہیں ان میں یہ ہے کہ درمیانی قعدہ میں التحیات کے ساتھ عبد الرسول پڑھنے کے بعد درود پاک بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا بھی پڑھیں گے،
ٹھیک، یہ غیر موقعہ کا طریقہ،
غیر موقعہ، اور پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر سبحانک اللہم سے پڑھیں گے،
ٹھیک،
اور تعوذ بھی پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، پھر سورت فاتحہ اور پھر ساتھ سورت ملائیں گے، تو ان میں یہ فرق ہے۔
اچھا، چار نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس کا انداز بھی یہ سنت غیر موقع والا ہی ہوگا؟
ہاں، سنت غیر موقع اور نوافل جو چار رکعت پڑھ رہے ہیں تو ان کو اسی طریقے سے ادا کریں گے۔
ٹھیک ہے حضور، سوال ہمارے پاس دوسرا بھی موجود ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اسکائپ پر بھی سوال ہے کہ حضور سب سے افضل نوافل کون سے ہیں؟ رضوان بھائی ہمارے وہ سوال کر رہے ہیں.
سب سے افضل جو ہے وہ نوافل تہجد کے نوافل ہیں. یہ ان کی فضیلت جو بیان کی گئی احادیث پاک میں دیگر تمام نوافل سے زیادہ بیان کی گئی ہے
تہجد کے.
تہجد کی
ٹھیک ہے.
تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بعض نے فرمایا کہ فرض تھے، بعض نے فرمایا کہ واجب تھے،
ٹھیک ہے،
لیکن ہمارے لیے یہ مستحب کے درجے میں ہیں.
ٹھیک ہے.
تو ان کی ادائیگی کا ثواب بھی زیادہ ہے اور یہ تمام نوافل سے زیادہ اہم اور زیادہ فضیلت کے اعتبار سے اعظم بھی ہیں.
ایک کنفیوژن دور کر دیں حضور، تہجد کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ کتنے بجے؟ 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، 1 بجے کے بعد؟ کوئی ٹائم ہے اس کا؟
تہجد کے لیے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونا شرط ہے.
ٹھیک ہے.
سونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اونگ بھی آ گئی،
ٹھیک ہے،
یعنی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی،
ٹھیک ہے،
اور تھوڑا سا اونگ لیا تو اب یہ تہجد پڑھ سکتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد جیسے پڑھ کر بیٹھا، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اس میں بھی اونگ آ گئی ہے تو اب اونگ آنے کے بعد جو ہی اس کی آنکھ کھلی،
ٹھیک ہے،
تو اب بھی یہ تہجد پڑھ سکتا ہے.
اچھا.
اور اس کا جو اختتامی وقت ہے، یہاں سے تو شروع ہو گیا، اختتامی جو وقت ہے وہ طلوع فجر صادق ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب بہتر یہ ہے کہ طلوع فجر صادق کے جو قریب وقت ہوتا ہے،
لیٹ نائٹ جس کو
لیٹ نائٹ بولتے ہیں، یا جس کو ہم یہ بولتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے، یہ تہجد کا بھی آخری وقت ہوتا ہے، اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. فجر کے وقت میں فجر کی سنتوں کے علاوہ اور کوئی سنن نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے. تو اس لیے اس سے پہلے پہلے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ تہجد پڑھ سکتے ہیں. اور ابتدا وہاں، جب بھی ہم نے سو لیا تھوڑا سا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، وہاں سے ابتدا ہو گئی اور یہ انتہا ہو گئی. اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ طلوع فجر صادق کے قریب، یعنی کہ جو اس کا سحری کا وقت
آخری ہے،
اس سے پہلے پہلے.
لیکن یہ سونا آپ نے بتایا اس کے لیے شرط ہے، عشاء نہیں پڑھی، مغرب پڑھ کے سو گیا، لیٹ نائٹ آنکھ کھلی، اب عشاء بھی پڑھ لے اور تہجد بھی پڑھ سکتا ہے
عشاء کے بعد؟
اچھا، عشاء پڑھ کر سونا ضروری ہے؟
عشاء کے بعد.
ٹھیک ہے، عشاء پڑھ کر سونا، یہ بھی کلیئر ہو گیا. اور اچھا، تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں؟
تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں.
ٹھیک ہے.
اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زیادہ جو معمول رہا ہے وہ 8 رکعتیں رہا ہے، اور سلف صالحین سے 12 رکعتیں بھی پڑھنا منقول ہے.
ٹھیک.
تو 2, 8, 12.
ٹھیک.
اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زیادہ معمول 8 ہی رہا ہے. اگر کوئی 2 بھی پڑھ لیتا ہے
تہجد کا ثواب،
اس کو تہجد کا پورا پورا ثواب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ملے
گا. اب یہ تہجد ہو گئی یا دیگر نوافل ہیں، صلاۃ التسبیح ہیں، اور کئی لوگ نوافل ویسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ بھی ارشاد فرمائے کہ یہ سب کو بتانا بھی چاہیے کہ میں پابندی سے تہجد پڑھتا ہوں اور میرا یہ نوافل کا بھی معمول ہے، روزانہ اتنے نوافل پڑھتا ہوں. کچھ عبادتیں گھر کے اندر کی جاتی ہیں لیکن لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سب کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟
گھر کے اندر کی جانے والی ہر جائز کام کا بتانا ضروری نہیں ہے. تو ہم کسی کو روزانہ یہ تو نہیں بتاتے نا کہ آج میں کھانا کھا کے آیا ہوں،
کتنا کیا کیا کھایا ہے،
کیا کیا کھایا ہے، چائے بھی پی کے آیا ہوں، اگرچہ یہ کنفرم ہوتا ہے کہ ناشتہ کر کے آیا ہے.
ٹھیک ہے.
تو جس طرح روزانہ کھانے کا بتانا ضروری نہیں ہے،
بڑی پیاری مثال دی ویسے آپ،
اسی طرح جو ہے وہ نوافل کا بھی بتانا ضروری نہیں ہے.
صحیح بات.
اور اگر آپ بتانے کے بھی دیکھیں مختلف انداز،
اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں.
اب اگر مقتدا ہے، یعنی جس کی لوگ اقتدا کرتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں، دینی حوالے سے محبت کرتے ہیں، یا اس کے ایکشن کا یا اس کے عمل کو اختیار کرنے سے ترغیب ملتی ہے، جیسے پیر صاحب ہیں، وہ اپنے مریدین کو یہ بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ میں تہجد میں اٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، پھر
لوگ فالو کرے اس کو.
اب وہ جو مرید سنے گا تو وہ پیر کے اس عمل کو فالو کرے گا، پیر صاحب یوں کرتے ہیں مجھے بھی کرنا چاہیے. اور اسی طرح دوسری حیثیت ہے استاد کی.
ٹھیک.
تو اب استاد اگر شاگردوں کے سامنے اپنا عمل اس نیت سے بیان کرتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں آپ بھی کیا کریں، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کا ظاہر کرنا، اس کا اظہار کرنا بحث ثواب ہے. اور اگر پیر صاحب کی نیت بھی بتانا ہے، صرف یہ نہیں کہ لوگ مجھے فالو کریں، بلکہ یہ اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ جی میں اتنی بات کرتا ہوں، اور استاد کا بھی مقصود یہی ہے کہ ان کو پتا چلے میری پارسائی کہ میں استاد صاحب تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو ریاکاری ہے تو اب وہ جو ریاکاری کی وعیدات ہیں جو ریاکاری کے نقصانات ہیں تو وہ سارے کے سارے.
لیکن یہاں بھی بات وہی آئے گی کہ اگر کوئی کہتا ہے میں تہجد پڑھتا ہوں تو ہم کوئی نہیں ہوتے اس کے بدگمانی کرنے والے,
حکم نہیں لگائیں گے,
ہم حکم نہیں لگائیں گے اور کہنے والے کو بھی سوچنا چاہیے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, ویسے لوگ کہا کرتے ہیں کہ دعا ہمارے لیے کیا کریں, دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے, تہجد کا وقت سبحان اللہ جب دنیا سو رہی ہو بندہ اٹھے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرے اور گڑگڑا کر دعا مانگے, یہ قبولیت کا وقت ہے. اس کی عادت ڈالیے, اللہ کی رضا کے لیے عادت ڈالیے, انشاءاللہ اس کی جو برکتیں آپ پائیں گے سبحان اللہ اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی.
اس کا ایک پڑھا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا غالباً یہ ہے واقعہ کہ ان کے والد صاحب صبح تہجد میں اٹھا کرتے تھے, تو ایک دن جب یہ چھوٹے تھے تو ان کی بھی آنکھ کھل گئی, تو انہوں نے بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ تہجد ادا کی, تو تہجد ادا کرنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو یہ سارے سوئے ہوئے ہیں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا تمہارے اٹھنے سے بہتری تھا کہ آج تم بھی سوتے رہتے,
تم بھی سوتے رہتے ہیں,
کہ اب آپ نے ادا کر لیا ہے تو آپ
دوسروں کو کمتر سمجھنے
کے بارے میں بول رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں سو رہے ہیں اور ہم نے اتنی بڑی عبادت کر لی. تو فرمایا کہ آپ کے اٹھنے سے بہتر تھا کہ آپ سوتے رہے.
کیا پیاری باتیں ہمارے اخلاق کی ہیں, سبحان اللہ, والوں کی باتیں بڑی پیاری ہیں. واقعی بندہ سوچے, اور یہ ہر کسی کو سوچنا چاہیے. بعض اوقات ہم سے جب کوئی نیکی ہو جاتی ہے نا, دین وی تھنک ارے میں نے بڑا کمال کر لیا, اتنی تہجد پڑھ لی, نفلی روزے رکھ لیے, حج کر لیا, عمرے کر لیے. وی آر نتھنگ, جو کچھ کیا وہ رب نے عطا کیا, رب نے توفیق دی تو ہم نے کیا, ہمارا کچھ بھی نہیں, بس تمنا یہ ہو کہ قبول ہو جائے. کبھی بھی اس بات پر پراؤڈ, اس بات پر فخر اور جناب یہ کہ دوسرے کچھ نہیں کرتے میں اتنا کچھ کرتا ہوں, جو کچھ کر رہا ہوں رب کی عطا سے, رب سے گزارش عرض یہی ہے کہ مولا قبول بھی فرما لے. اللہ تعالیٰ میں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, کتنے پیارے پیارے دیکھیں دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں. ہمارے وقار بھائی تھے باب المدینہ سے, بڑا پیارا کوشچن ہے ان کا, اسلامی بہنیں جمعے کے دن کیا پڑھیں, ظہر پڑھیں یا وہ جمعے کی نیت سے نماز پڑھیں؟
اسلامی بہنوں کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
اس لیے وہ ظہر کی نماز ہی ادا کریں گے.
ٹھیک ہے, بڑا کلیئر ہو گیا. اچھا, وحید ملک صاحب اسلام آباد سے تھے, ظہر عصر کی نماز میں امام صاحب تو قرات کرتے ہی نہیں ہیں, تو کیا واقعی امام صاحب قرات نہیں کرتے؟
امام قرات کرتے ہیں,
ہاں,
لیکن اس میں سری یعنی کہ آہستہ قرات کرنا واجب ہے.
ٹھیک ہے,
ظہر اور عصر میں ان کو سری نمازیں بولتے ہیں, یعنی سر کے ساتھ آہستہ آواز میں قرات کرنا واجب ہے.
ٹھیک ہے,
اب اگر امام ان نمازوں میں زور سے جہر کے ساتھ قرات کرے گا تو واجب کا ترک ہو جائے گا, اگر جان بوجھ کر کرے گا تو پھر واجب الادہ رہے گی, یعنی دوبارہ اس کو لوٹانا پڑے گا, اور اگر بھول کر کی ہے تو پھر سجدہ صاحب کر لے گا تو کمی پوری ہو جائے گی, ورنہ اس کو بھی واجب الادا ہوگا, پہلی صورت میں گناہگار بھی ہوگا, اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا. تو یہ جو نمازیں کہلاتی ہیں سلی نمازیں کہلاتی ہیں, ان میں قرات کی جاتی ہے لیکن زور سے نہیں کی جاتی ہے.
تو اب مثال کے طور پہ امام صاحب کی آواز ہمیں نہیں آتی نا حضرت, تو ہم اپنی تلاوت کر سکتے ہیں یا اس وقت خاموش رہنا ہوگا؟
ہاں, چاہے وہ سری نماز ہو یعنی جس میں امام صاحب آہستہ قرات کرتے ہیں, چاہے وہ جہری نماز ہو,
ٹھیک ہے,
تو اس میں مقتدی کو خاموش رہنا ہے.
اچھا, جہری نماز ہے لیکن مائک نہیں چل رہا, ہمیں آواز پھر بھی نہیں آ رہی, یہ تیسری صورت ہو گئی پھر بھی؟
جہری نماز میں اصل میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے.
واہ واہ واہ,
تو مقتدی کو امام کے پیچھے قرات میں قیام میں کچھ نہیں پڑھنا,
خاموش ہی رہنا ہے,
سوائے یہ کہ جب نیت کریں گے سبحانک اللہم ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے,
اب اگر امام نے جہر کے ساتھ قرات کی, اب اگر ہم کچھ پڑھ بھی رہے ہیں یعنی ثنا ابھی پڑھ رہے ہیں اور امام نے بلند آواز سے قرات شروع کر دی تو ہم وہیں پہ خاموش ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے,
اور اگر امام سری نماز میں قرات کر رہا ہے تو بھی ہم خاموش رہیں گے, نہ سورت فاتحہ پڑھیں گے نہ کوئی اور سورت پڑھیں گے, جو امام پڑھ رہا ہے وہی قرات ہمارے لیے بھی کفایت ہے.
تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی یہی حکم ہوگا؟
جی ہاں, تیسری اور چوتھی میں یہی ہوگا.
بڑا کلیئر ہو گیا کانسیپٹ. ہمارے ریحان بھائی تھے ملتان شریف سے, اور کہ سفر کے دوران سنا ہے سنت موقع غیر موقع ہو جاتی ہے.
سفر میں یا کسی بھی موقع کے اوپر سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ نہیں ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے,
ہاں یہ اور بات ہے کہ سفر میں تھوڑی تخفیف مل جاتی ہے کہ اگر سفر میں جو ہے وہ مسلسل ہو رہا ہے, بس یا ٹرین وغیرہ چلے جانے کا اندیشہ ہے, تو پھر اس صورت میں فرض اور واجب ادا کر لے, سنن وغیرہ کو ترک کر دے.
ٹھیک ہے. اچھا آپ نے حضور بڑا آج ماشاءاللہ نوافل اور سنتوں کی فضائل بھی بتائے, ہمارا ذہن بھی بن رہا ہے, لیکن کبھی انسان بڑا تھکا ہوا ہوتا ہے, نیند کا غلبہ ہوتا ہے, گھر پہنچا نماز پڑھنی ہے, تو کیا ایسی کیفیت میں سنت موقعہ کبھی کبھی ایک آدھ مہینے میں ایک بار, دو مہینے میں ایک بار چھوڑنے کی اجازت ملے گی, یا ڈیفینیٹلی کسی بھی صورت میں اس کو یہ پڑھنی پڑے گی؟
اگر مہینے میں ایک دو دفعہ چھوڑتا تو اس نے تو پھر عادت بنا لی ہے.
اچھا,
اور اگر عادت بنا لی ہے تو پھر گناہگار.
مہینے میں ایک دو بار چھوڑنا عادت کیسے بن گیا؟
یہ بھی تو تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں نا.
ٹھیک ہے,
اب یہ ہوگا یہ کہ ابھی تو یہ مہینے میں ایک دفعہ کر لیتا ہے, پھر ہفتے میں دو دفعہ ہو جائے گا.
ٹھیک ٹھیک,
پھر یہ بولے گا کہ چلو مہینے میں ایک دفعہ اجازت ہے تو ہفتے میں بھی ایک دفعہ ہو جائے گی, چار کر لو ایک کی بجائے.
صحیح صحیح,
تو اس طرح تسلسل کے ساتھ اس کو ترک کرتے رہنا, یہ بھی عادت کے زمانے میں آئے گا.
اللہ 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 اللہ, تو کوشش پوری کرنی ہے کہ سنت موقع دا تو 100% کرنی ہے, بلکہ سنت غیر موقع دا بھی پڑے گا انشاءاللہ. نیت کر لیں بھائی انشاءاللہ. یہاں موجود اسلامی بھائی سے سوال لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شام مقرب تاری جامعۃ المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب آدمی حج یا عمرہ کے لیے جائے تو آیا مکہ شریف میں جب جائے تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا افضل ہے یا وہاں پر نوافل پڑے, اور اسی طرح جب مدینہ شریف میں آئے تو وہاں پر گنبد خضرا یا مسجد نبوی کی زیارت کرنا افضل ہے یا وہاں پر نوافل کی قصر کرنا یہ زیادہ افضل ہے, اور اسی طرح جب کسی پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو یا اسی طرح اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آیا وہاں پر نوافل پڑھنا یہ زیادہ افضل ہوں گے یا اپنے پیر صاحب کی زیارت کرنا یا ان کی صحبت میں بیٹھنا یا اپنے استاد کی صحبت میں بیٹھنا یہ زیادہ افضل ہوگا, اس کی وضاحت فرما دیں.
ماشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے اور امید ہے کہ بڑے اچھے مدنی پھول ملیں گے. کیا فرماتے ہیں حضور؟
حاجی جو آفاقی حاجی ہوتا ہے یعنی کہ جو مکے سے بہر سے میقات سے بہر سے آیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو طواف کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ پھر نہیں پتا کہ موقع ملتا ہے یا نہیں.
ٹھیک ہے,
تو نوافل تو وہ گھر میں بھی ادا کر سکتا ہے,
طواف تو وہیں ہو سکتا ہے,
طواف تو صرف وہیں پہ ہو سکتا ہے, تو آفاقی کے لیے طواف افضل ہے.
ٹھیک ہے,
اور مدینہ شریف میں جب ظاہر ہے کہ مسجد نبوی میں وہ موجود ہے تو مسجد کی زیارت تو ویسی ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب اس میں یہی ہے کہ نوافل بھی ادا کرتا رہے, مسجد تو ویسے ہی نیچے ہی دیکھے گا تو بھی مسجد میں ہے,
ماشاءاللہ
ادھر ادھر نظر جائے گی تو بھی مسجد میں موجود ہے. ہاں, درود پاک پڑھنا ہے, ذکر اوراد کرنے ہیں, تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ مسجد سے باہر یا مسجد میں کسی ایسی جگہ کہ جس میں سبز گنبد کے اوپر بھی نظر پڑتی رہے, اس نیت سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق زیادہ ہوتا رہے, محبت بڑھتی رہے, تو وہ کرتا رہے.
ٹھیک ہے, لیکن کمپیریزن کے طور پہ نوافل
نوافل
ٹھیک ہے.
اور جو پیر صاحب کی صحبت میں اور استاد کی صحبت میں, تو پیر صاحب کی صحبت میں اور استاد کی صحبت میں اگر پیر صاحب یا استاد صاحب درس واز حکمت کے مدنی پھول فرما رہے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کی صحبت کو لازم پکڑیں,
ماشاءاللہ
اور ان سے جو ملنے والے یعنی کہ علم ہے اس کو حاصل کریں, کیونکہ یہ علم اس کو پھر آنے والی آئندہ زندگی میں نوافل فرائض سنن واجبات کے اوپر زیادہ
ماشاءاللہ
ہوگا.
بہت ساری باتیں, ماشاءاللہ
محفل اب اس کے لیے افضل,
علم دین کی محفل نوافل سے افضل. سبحان اللہ, بہت پیارے مدنی پھول مل گئے, امید ہے حاجیوں کے لیے بھی یہ کام آئیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں ہم دکان پہ, اس کے بعد دل کی طرح جب دکان بند کرتے ہیں 10-11 بجے پھر گھر جا کے نماز پڑھتے ہیں, تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں ہندوستان کے شہر احمد آباد سے بول رہا ہوں, یونس میمن عطاری. میرا سوال یہ ہے کہ تصویر والی کوئی بھی ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگر کسی کو رات کو نیند نہیں آتی تو وہ تہجد ادا کر سکتا ہے.
میرا نام شرکت ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وتر کی نماز میں ہم دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور تیسری رکعت کے سجدے میں یاد آئے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, وہ نماز لوٹائیں گے یا سجدہ صاف کریں گے؟
جی حضور سوال کافی سارے ہیں اور آپ نے تھوڑا اسپیڈ میں چلا.
نوافل والے جو ہیں
جی نہیں ان شاء اللہ لیتا ہوں. عشاء کی جماعت دکان پر آ کر پڑھیں, دکان پہ آ جاتے ہیں اور پھر گھر جا کے لیٹ پڑھتے ہیں, تو پڑھنا کیسا؟
یہ المیہ ہے دکانداروں کا کہ وہ عام طور پر جماعت کو ترک کر دیں.
جی جی,
تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب اگر کوئی ایسی یعنی کوئی عذر نہیں ہے جماعت کو ترک کرنے کا تو پھر اس صورت میں جماعت کو ترک کر دینا.
جن کا سوال یہ تھا کہ یہ جماعت سے نماز پڑھ کے دکان پہ آ جاتے ہیں لیکن نوافل پھر 11 بجے جا کے گھر پہ پڑھتے ہیں, نوافل اور سنتیں لیٹ پڑھتے ہیں, وہ کنٹینیوٹی نہیں رہتی.
ہاں, اس صورت میں یہ ہے کہ سنت کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. سنت مقدہ ادا کر لیں, نوافل اور وتر گھر میں آ کر ادا کر لیں.
نیند نہیں آئی کسی, آتی نہیں ہے تو تہجد نہیں پڑھ سکتے, وہ پھر کیا پڑھیں وہ رات کو؟
اس صورت میں یہ ہے کہ وہ صلاۃ اللیل یعنی کہ جو رات کے نوافل ہیں ان کی بھی فضیلت ہے.
ٹھیک ہے,
تو وہ نوافل ادا کرتا رہے.
شفقت بھائی تھے, وتر میں دعائے قنوت اگر بھول گئے تو تیسری رکعت میں تحیات میں یاد آیا تو اب کیا کریں گے؟ اس
دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے, اگر بھول گئے ہیں تو واجب بھول جانے کی صورت میں اس کا ازالہ سجدہ صحاف سے کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو تیسری رکعت میں جو آخری قاعدہ ہوگا تو اتحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر دیں اور آخر میں سجدہ صاف کر لیں, دو سجدے کر لیں تو یہ سجدہ صاف کہلاتا ہے.
امید ہے کہ ہمارے تمام اسلامی بھائیوں کو آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, لیکن ہر سلسلے کے اختتام پر ایک بات مجھے بھی ایک کہتے ہیں احساس پیدا ہوتا ہے, یقین یہ آپ کے دلوں میں بھی ہو رہا ہوگا, سیکھنا بہت تھا سیکھ سکے نہیں, اور بہت کچھ سیکھنا ہے. آگے آئیے, علم دین سیکھنے کا جذبہ مزید بیدار کیجئے. ایک دو سلسلوں میں ساری باتیں سیکھ لیں اٹس ناٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں. سنن اور نوافل کے بہت سارے احکام یقیناً ہم تک پہنچنا رہ گئے ہوں گے, ہمیں ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے. آخر میں یہ بتائیے حضور, اگر اس کے احکام پڑھنے ہوں تو کون سی کتاب کا مطالعہ کیا جائے؟
بہار شریعت کا چوتھا حصہ.
ٹھیک ہے,
یہ دستیاب آسان.
ٹھیک ہے,
اسی طرح نماز کے احکام امیر علیہ سنت بھی
ماشاء اللہ
امیر علیہ سنت نے بعض احکام لکھے ہیں.
ٹھیک,
تو یہ دونوں کتابیں نماز کے احکام مختصر ہے اور بہار شریعت میں خاص سنن اور نوافل کا اگر پڑھنا ہے تو وہ چوتھا حصہ, اور پوری نماز کا پڑھنا ہے تو پھر تیسرا اور چوتھا حصہ.
تیسرا اور چوتھا حصہ, یقیناً ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنی ہیں. تھرڈ اینڈ فورتھ پارٹ آف بہار شریعت اور نماز کے احکام, جس کا انگلش ٹرانسلیشن لاز آف صلاح کی صورت میں بھی ہو چکا ہے, یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ فرام دا ویب سائٹ آف دعوت اسلامی. اگلے سلسلے میں انشاءاللہ مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرعی احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز کی سنتوں کے ساتھ ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر آپ کی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو اے لوگو, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.